بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاوے نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات.
ملت ایران دھمکیوں سے مروب ہونے والی نہیں. بحران شام کے حل کے لیے ایران کا نقشہ راہ. حکومت پاکستان کا سوئس عدالت کو خط لکھنے کا فیصلہ. عراق میں بدنام زمانہ اشرف چھاؤنی کی بندش. اسلامی مقدسات کی بے حرمتی, محرکات اور مقاصد.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران عوام کی شراکت اور تعاون کی برکت سے اپنے فیصلوں میں بڑی طاقتوں کی مرضی کا پابند نہیں ہے, بلکہ صرف اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے منگل کی شام ایران کے شمالی شہر نوشہر میں مسلح فوج کے کمانڈروں اور ان کے اہل خاندان سے ملاقات میں دشمنوں کے سامنے ملت ایران کی 33 سالہ استقامت اور اسلامی بیداری کی تحریک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید فرمائی کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران میدان عمل میں عوام کی موجودگی کی برکت سے کسی بھی بڑی طاقت کی بات یا مطالبہ تسلیم نہیں کرتا اور صرف اپنے ملک اور قوم کے مفادات میں فیصلہ کرتا ہے, چاہے پوری دنیا کی بڑی طاقتیں اس فیصلے سے چراغ پاہی کیوں نہ ہو جائیں. قائد انقلاب اسلامی نے گزشتہ 33 برسوں کے دوران پرپیچ و خم لیکن پرمسرت و پرنشات راستے کو سختی اور پریشانی کے بعد آرام و آسانی پر مبنی قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمان قرار دیا اور فرمایا کہ علاقے کے بعض ممالک میں اسلامی بیداری کی تحریک نہایت مبارک عمل ہے, لیکن ملت ایران کا اسلامی انقلاب اپنی گہرائی, فروغ اور اہداف کے لحاظ سے غیر معمولی خصوصیات کا حامل ہے. آپ نے انقلابی امنگوں کے گرد عوام کے اتحاد اور ملک میں جوش و جذبے اور جدوجہد کے میدان میں عوام کی موجودگی کو انقلاب اسلامی کی خصوصیات قرار دیا اور فرمایا کہ انقلاب لانے والے آج دنیا کے بعض ممالک امریکی دباؤ میں آ کر بعض موقف اختیار کرنے پر مجبور ہیں, لیکن اسلامی انقلاب اپنے راستے پر پوری قوت کے ساتھ گامزن ہے. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایک زمانہ گزرنے کے باوجود اسلامی جمہوریہ خود مختاری اور آزادی سمیت مختلف میدانوں میں اسلامی جمہوریہ کے اہداف کا مفہوم مزید واضح ہوا ہے اور ان تمام برسوں میں انہی مقاصد کی بنیاد پر اسلامی انقلاب کی تحریک جاری رہی ہے. درحقیقت دباؤ کے سامنے استقامت و پائیداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کا ڈھانچہ اور بنیاد مستحکم ہوئی ہے, جو رہبر انقلاب اسلامی کے بقول اسلامی نظام کی ترقی اور پیش رفت کا حقیقی مصداق ہے. اسی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران جتنا قوی اور مضبوط ہوتا جائے گا, نظام کو گرانے کے سلسلے میں دشمن اتنا ہی مایوس ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ روز بروز بڑھتے ہوئے اس استحکام کی بنیاد نظام کا بھرپور عوامی حمایت کا حامل ہونا اور دشمنوں کے ناجائز مطالبات کے سامنے حکام اور عوام کی استقامت ہے, جس سے اسلامی جمہوریہ ایران کے ناقابل تسخیر استحکام کی گہرائی ثابت ہوتی ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ملت ایران کی تحریک بیداری ہمیشہ ہی سے سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف میدانوں میں حیرت انگیز پیش رفت کی راہ پر گامزن رہی ہے, جس میں سے ایک ایٹمی ایندھن کی ریسائکلنگ کی صلاحیت کا حاصل ہونا جو چند برسوں تک ناقابل تصور تھی. اسی بنا پر قائد انقلاب اسلامی کے بیانات ناقابل انکار حقائق کی جانب اشارہ ہیں, جو نہ صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. در حقیقت ملت ایران کا واضح پیغام دباؤ کے سامنے استقامت و پائیداری ہے. مسلط کردہ جنگ اور اسے عبور کر کے ملت ایران کا کامیابی کی تاریخ رقم کرنا اور پھر سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں تعمیر و ترقی کی راہ میں پیش رفت نے ایران کی بہت سی تاریخی پسماندگی کی تلافی کر دی ہے, اور یہ ہمارے دعوے کا ثبوت ہے. اس وقت دشمنی میں اضافہ, پابندیوں کا دائرہ تنگ ہونا اور ایران کی سائنسی ترقی کی راہ میں مغرب کی خلاف ورزیاں وہ ناکام کوششیں ہیں جو ملت ایران کے دشمنوں کے کمزور ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہیں. ملت ایران جس نے اپنا راستہ اچھی طرح سے پہچان لیا ہے, بلا شبہ اس دور میں بھی دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گی, لیکن وہ دشمن کی چالوں سے ہرگز غافل نہیں ہے. اسی بنا پر ملت ایران اپنی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے مسلسل محنت اور لگن سے کام کر رہی ہے تاکہ پیچیدہ دھمکیوں اور سازشوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔
ناظرین، رواں ہفتے کے ایک اہم واقعہ یہ رہا کہ قاہرہ میں شام کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بحران کے حل کے لیے اپنا نقش راہ پیش کیا۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی پیر کو قاہرہ پہنچے تھے تاکہ شام کے بحران کا جائزہ لینے کے لیے مصر، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں اور شام کے بحران سے نکلنے کے لیے ایران کا مجوزہ راہ حل پیش کریں۔ اگرچہ سعودی وزیر خارجہ بیماری کی بنا پر اس اجلاس میں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی اس اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچے۔ یہ اجلاس مصر کے صدر محمد مرسی کی اس تجویز کے بعد منعقد ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا شام میں اثر و رسوخ کے حامل ممالک یعنی اسلامی جمہوریہ ایران، ترکی، سعودی عرب اور مصر ایک دوسرے سے صلاح و مشورے کر کے شام میں موجودہ بحران سے نکلنے کے طریقہ کار کا جائزہ لیں تاکہ اقوام متحدہ کی مدد سے تشدد اور جھڑپوں کا سلسلہ ختم کیا جا سکے اور اس ملک میں امن و امان بحال ہو سکے۔ گزشتہ تقریباً ڈیڑھ برس سے شام کے حالات علاقے کے نہایت اہم مسائل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد پر ملک کے اندر مخالفین کی تنقیدوں پر حکومتی اصلاحات اور بشار اسد کی طرف سے عوام کے مطالبات پورے کیے جانے کے بعد قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن بیرونی مداخلتوں کی وجہ سے بشار اسد کی حکومت گرانے کے لیے تیار کیے جانے والے منصوبوں اور سازشوں کی بنا پر اس ملک کا مسئلہ علاقے کا ایک اہم اور بڑا بحران بن گیا ہے، اور اس ملک کے حالات کے سلسلے میں مغرب و مشرق کی بڑی طاقتوں کی سفرائی کے بعد اس نے نیا عالمی رخ اختیار کر لیا ہے، اور اب سب پر واضح ہو گیا ہے کہ اس سطح کے بحران نے شام کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے ترکی سمیت اس ملک کے پڑوسیوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران شام میں شروع ہونے والی جھڑپوں کے آغاز ہی سے فریقین کے درمیان مفاہمت اور گفتگو اور ہر طرح کے تشدد سے اجتناب کی ضرورت پر تاکید کرتا رہا ہے، اور شام کے تمام داخلی فریقوں اور ممالک سے اس ملک کے بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے منصوبے کی حمایت کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران نوابستہ تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے اس بحران کو حل کرنے کے لیے دو چندہ ڈپلومیٹک صلاحیتوں کا حامل ہے، اور شام کی اہمیت اور اس مسئلے کے حل کے لیے تہران کے عزم کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام اس بحران کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ قاہرہ اجلاس میں ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی جملہ تجاویز میں بیرونی مداخلت کے بغیر پرم طریقے سے بحران کو حل کرنے پر تاکید، مسلح گروہوں کی ٹریننگ، فنڈ اور ہر طرح کی عسکری مدد کا سلسلہ بند کرنا، حکومت شام اور مخالفین کے درمیان مذاکرات کا آغاز، تمام فریقوں کی شمولیت سے قومی آشتی کمیٹی کی تشکیل، مذاکرات انجام دینے اور تشدد روکنے کے عمل پر نگرانی کے لیے چاروں ملکوں کے مبصرین کی تعیناتی، اور شام کے ستم رسیدہ عوام کے لیے اقتصادی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد شامل ہے۔ شام کی عرضی سالمیت اور قومی اتحاد کی ضرورت کے پیش نظر تہران اس امر پر تاکید کرتا ہے کہ شام کا بحران بنیادی اصلاحات اور جمہوری روش کو عملی جامہ پہنا کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ شام میں اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کے درمیان بنیادی مذاکرات کے حوالے سے قاہرہ اجلاس شام کو بحران سے نکالنے کے لیے مؤثر کردار کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ علاقے کے دوسرے ممالک اس مسئلے کے سلسلے میں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں اور اقوام متحدہ کے منصوبے کی حمایت کرتے رہیں۔
ناظرین، پاکستان کی حکومت نے آخر کار سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے کیا اہداف ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر فاروق حسن کا تبصرہ۔
حکومت شروع سے کہتی آئی ہے کہ ہم خط نہیں لکھیں گے، اور اس کے لیے ایک وزیر اعظم کو جانا بھی پڑا، اور ابھی بھی چند دن پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا خط نہیں لکھیں گے کیونکہ یہی ان کا موقف تھا. میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے سوچ بچار کیا ہے اور چونکہ انتخابات بھی بالکل قریب آ رہے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ جو 3 مہینوں کے لیے آتی ہے اس سے بھی بات چیت شروع ہو چکی ہے نون لیگ کی یا دوسرے جو اپوزیشن کے گروپ ہیں اور حکومتی پارٹی کے درمیان, تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم خط لکھیں گے. خط اس طرح لکھیں گے کہ جو ملک قیوم نے پہلے خط لکھا تھا کہ کیسز جو ہیں وہ وڈرا کیے جائیں, اس خط کو ہم واپس لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سوئس کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس چیز کو وہ اگر خط کو واپس لیتے ہیں تو پھر یوں کی تو سچویشن بن جائے گی, حالات بن جائیں گے جس سے کیسز کھل سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بالکل واضح نہیں ہیں. مثال کے طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک کیس ٹائم پار ہو گیا ہے سوئس کے جو قانون ہے اس کے مطابق, یعنی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اس کے بعد اس کی عافیت ختم ہو گئی ہے. دوسری جگہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کا خط اگر لکھا تو اس کا کوئی خاص اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ پہلے اگر لکھتے تو پھر ہوتا. یہ تو اپنی جگہ بات ہے, لیکن یقیناً اس سے ایک کمپرومائز کی پوزیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نکل آئی ہے, جس میں یہ تو بالکل مانا جا رہا ہے کہ عدالت جو کہہ رہی تھی شروع سے اس کا حکم ان کو انہوں نے مانا اور عدلیہ کا حکم کے اوپر انہوں نے عمل کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس بھی تو زیادہ آپشنز نہیں تھے, نہ ہی رہ گئے تھے. اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چند مہینے کی بات ہے, انتخابات ہونے ہی ہیں اور اس سے پہلے 3 مہینے کے لیے انٹرم گورنمنٹ حکومت نے بھی آنا ہے. تو اس لیے یہ حکومت اب بالکل جانے کے لیے تیار ہے اور اس کا اثر بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. تو اس لیے اس تنازل میں جب دیکھیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کا اور ایگزیکٹو کا جو ایک کافی کشمکش تھی, تناؤ تھا, وہ ختم ہو گیا, جس میں عدلیہ نے اپنی بات منوائی جو کہ منوانی بھی چاہیے. اگر عدلیہ کی ہی بات نہ مانی جائے تو پھر نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے. دوسری طرف حکومت جو ہے اس نے دیر لگائی, پہلا وزیر اعظم بھی ان کا جانا پڑا, تو یہ سارا کس لیے ہوا؟ کیا یہ واقعی اصولی طور پر انہوں نے یہ بات مانی عدلیہ کی, یا اس کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں تھیں, حالات یعنی کہ تبدیل ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے مانا اور اس سے عدلی اپنا بھی بھرم رکھ لیا, چونکہ اب یہ پروپیگنڈے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں لوگوں کو, دیکھیے ہم تو قانون کے ماننے والے ہیں, ہم نے تو عدلیہ کا حکم مان لیا, اور دوسری طرف اس کا کوئی خاص شاید اثر بھی نہ ہو کیونکہ اتنا وقت کم رہ گیا.
ناظرین, عراق میں بدنام زمانہ اشرف چھاونی بند کر دی گئی. اس چھاونی میں دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے افراد مقیم تھے. یہ وہ تنظیم ہے جس نے اسلامی جمہوری ایران اور عراق کے عوام کے خلاف متعدد اور بے شمار دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی ہیں, لیکن اسے مغربی ممالک کی حمایت حاصل ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
خبری ذرائع نے اتوار کے روز 680 دہشت گرد عناصر کی, جنہیں ملت ایران منافقین کے نام سے پہچانتی ہے, اشرف چھاونی سے بغداد کی لبرٹی چھاونی منتقلی کی خبریں جاری کی ہیں. اشرف چھاونی عراق کے صوبے دیالہ میں واقع ہے اور تقریباً 3 عرصوں تک ایم کیو کے دہشت گردوں کے سیاسی, فوجی اور تشہیراتی سرگرمیوں کا مرکز رہی ہے. دہشت گردوں کے اس ٹولے کو 1980 کے عشرے میں عراق کے خواہ شام ڈکٹیٹر صدام نے اشرف چھاونی ملا کر بسایا تھا. منافقین کے نام سے جانے جانے والے دہشت گردوں کے اس ٹولے کی فائل انسانیت کے خلاف ہولناک جرائم, دہشت گردانہ سرگرمیوں اور عام شہریوں کے قتل عام کے واقعات سے بھری پڑی ہے. ملت ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد حکومت میں اپنے حصے کا مطالبہ کرنے والے اس ٹولے نے ناکام ہو جانے کے بعد ایرانی قوم سے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا, اور قوم سے انتقام لینے کی غرض سے اسلامی نظام حکومت کو کمزور کرنے اور اس کی مستحکم اور عوامی بنیادوں کو گرانے میں کسی قسم کے جرم کے ارتکاب سے گریز نہیں کیا. دہشت گردوں کے اس ٹولے نے 12,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا, جن میں 75% سے زیادہ لوگ عام شہری تھے اور ان کا اسلامی حکومت میں کوئی عہدہ نہیں تھا. دہشت گردوں کے اس ٹولے نے اپنے انسانیت سوز جرائم کی فائل مکمل کرنے کے لیے عراقی عوام پر بھی رحم نہیں کیا اور اس وقت کی عراقی حکومت کے ساتھ مل کر انفال نامی فوجی آپریشن کے دوران شمالی عراق میں ہزاروں کرد باشندوں کا قتل عام کیا جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں دوسرے عراقی شہریوں کو بھی تہ تہ کیا۔ قرائن و شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اشرف چھاؤنی صدام حکومت کے خاتمے کے بعد کے ابتدائی برسوں میں عراق کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کا اہم مرکز رہی، جس کے دوران لاتعداد بے گناہ عراقی شہریوں کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایم کیو کے عناصر نہ صرف ملت ایران کے درمیان کسی حیثیت کے حامل نہیں ہیں بلکہ عراقی عوام بھی انہیں اپنے مجرم کی حیثیت سے قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراقی حکومت اس گروپ کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے کافی عرصے سے تک و دو کرتی چلی آ رہی ہے، جو امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے ایم کیو کی کھلی حمایت کے باوجود آخرکار کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اگرچہ 16 ستمبر کو منافقین کے آخری ٹولے کے انخلا کے بعد اشرف چھاؤنی کی فائل بند ہو گئی ہے، لیکن اس دہشت گرد ٹولے کے مجرمانہ اقدامات اور انسانیت سوز کارروائیوں کی تحقیقات اور اس میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ پوری قوت کے ساتھ باقی ہے۔ بغداد میں متعین ایرانی سفیر کے مطابق تہران نے ایم کے او کے کرتا دھرتاؤں کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے، جبکہ اس ٹولے کے ہاتھوں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے لاتعداد عراقی خاندانوں نے بھی مقدمات چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی سفیر کے مطابق اب تک ایم کے او کے کرتا دھرتاؤں کے خلاف 145 کیس داخل عدالت کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک ایم کے او کے عناصر کو دنیا کے دیگر ملکوں میں لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس ٹولے کے سیاہ ماضی اور دہشت گردانہ ماہیت کو دیکھتے ہوئے مغربی دنیا سمیت کوئی بھی ملک یہ درد سر مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور ناظرین، اب اس پروگرام کا آخری موضوع۔ امریکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ فلم بنائی گئی، جس کا ٹریلر جاری ہوا، اور ٹریلر جاری ہوتے ہی پوری دنیا میں اور خاص طور پر عالم اسلام کے اندر شدید رد عمل سامنے آیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے جو بدستور اب بھی جاری ہیں۔ متعدد ملکوں اور شہروں میں امریکی اور مغربی مراکز پر، سفارتی مراکز پر، سفارت خانوں پر حملے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بنغازی میں، لیبیا کے شہر بنغازی میں، امریکی سفیر کو قتل بھی کر دیا گیا۔ ناظرین، اس فلم کا بنایا جانا اور ایک خاص وقت میں اس فلم کا نشر کیا جانا خاص اہداف اور محرکات کا حامل قدم معلوم پڑتا ہے۔ ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی اور ابلاغیاتی امور کے ماہر ڈاکٹر عابدینی کو۔ خیر مقدم آپ کا پروگرام میں۔ میرا پہلا سوال، اس پہ بڑا وسیع موضوع ہے، یہ اس میں کہاں سے گفتگو کی جائے سوچنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بڑے خاص وقت میں، ایسے وقت میں کہ جب امریکہ اور مغرب سے نفرت عروج پر ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ فلم سامنے آئی، اور فلم پر پوری مسلم امہ سراپا احتجاج بن گئی۔ ایسے وقت کہ جب امریکی حکومت اور امریکی حکام کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کے غم و غصے کو، ان کی نفرتوں کو کم کرتے، ایسے وقت میں یہ فلم آئی کہ غصہ اور بڑھ گیا۔ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا اہداف ہیں، کیا وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں بنائی گئی اسلام مخالف توہین آمیز فلم، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، یہ ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو صرف اس خاص زمانے کے لیے ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سازش ہے جو مغرب کی ڈیموکریسی سے جو ہے وہ اس کے تانے بانے ملتے ہیں اور سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد جو ہے وہ امریکی نظریہ پردازوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ مغربی ماڈرنزم کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اسلام ہے اور مغرب میں بالخصوص امریکہ میں یہ بحث جاری ہے اور امریکی تھنکر فوکو یاما نے یہ کہا ہے اور یہ اس کا نظریہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا پر صرف ایک فکر کو صرف ایک نقطہ نظر کو حاکم ہونا چاہیے اور وہ نقطہ نظر لبرل ڈیموکریسی ہے جو امریکہ کا نظریہ ہے، لہذا امریکہ ہر نظریے کے خلاف برسر پیکار آ چکا ہے اور امریکہ خاص طور سے اسلام کے مقابل اپنی یہ کوششیں کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے مخالف امریکہ کے طرح طرح کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ چند برسوں میں ہم نے خاص واقعات کا مشاہدہ کیا جس میں 2001 میں 11 ستمبر کے واقعات تھے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکی صدر نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی بات کہی اور روڈ پاسلی نے جو ایک انتہا پسند پادری ہے اس نے یہ کہا تھا کہ خدا نے امریکہ کو ایجاد کیا ہے تاکہ اسلام کی بیخکنی کر دیے، بنابراین آپ اس توہین آمیز فلم کی صورت میں جس سازش کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ کوئی نئی سازش نہیں ہے بلکہ اس کی جڑیں امریکہ کی سرمایہ دارانہ نظام میں پیوست ہیں۔ اور یہ کہ کیوں یہ اس خاص زمانے میں یعنی ان چند دنوں میں سامنے آئی ہے، یہ فلم اس وقت کیوں سامنے آئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فلم کے ایک ایکٹر کے سر کے پیچھے لکھا گیا ہے کہ اسلام ہی حل ہے، اور یہ مصر میں اخوان المسلمین کا جو ہے وہ نعرہ ہے، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی بیداری کے سامنے آنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امریکہ اسلام کے خلاف بھرپور طرح سے جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے اور وہ اسلام کو تشدد پسند ظاہر کر کے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتا ہے، اور مصر میں جو ہے وہ مصر میں قبطیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانا چاہتا ہے، اور اس توہین آمیز فلم میں جو مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ کے تھنکرز اور مغربی تھنکرز نے اس کو تھیورائز کیا ہے اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کی مثالیں جو ان وہ ڈینمارک میں توہین آمیز خاکوں، ہالینڈ میں توہین آمیز خاکوں کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، یا سلمان رشدی مرتد کی کتاب دیکھ سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی مقدسات کی توہین کی گئی ہے، اور یہ ساری سازشیں اسلام کے مکمل طرح سے اسلام کے خلاف ہیں اور پاکستانی حکومت نے دیکھیں دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی مدد کی ہے اور امریکہ کا اتحادی بن چکا ہے، یا اور مصر نے بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کیا، یا تمام دیگر ملکوں نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن چونکہ یہ فلم امریکہ کے لیبرل ڈیموکریسی کے نظریات سے ہم آہنگ، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلم شیعوں، سنیوں یا زیدیوں یا کسی بھی حنفیوں، حنبلیوں، شافعیوں کے خلاف، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کلن مکمل طرح سے اسلام کے خلاف ہے اور امت مسلمہ کے خلاف ہے۔
اگر ہم رد عمل کی بات کریں، اگر جو مسلمانوں میں عوام کی سطح پر رد عمل آیا وہ بالکل فطری ہے، بالکل طبیعی ہے، لیکن حکومتوں کا اگر رد عمل دیکھیں تو اس میں، یعنی مسلم حکومتوں کا، تو اس میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، کیا وجہ ہے؟
چند نکتہ رو ما باید
یہاں پر ہم کئی نکتوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سی اسلامی حکومتیں جو برسر کار ہیں اور مسلمانوں کی مقدرات ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ ایسی حکومت ہے جو اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتی۔ آپ تیونس کے سابق ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کو کیا مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے اپنی 23 سالہ حکومت کے دوران، یہاں تک کہ خواتین کے اسلامی حجاب پر بھی پابندی لگا دی تھی اور اسلامی مساجد میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی، نماز صبح کے لیے جو ہے اس نے مساجد میں داخل ہونے کے لیے اس نے کارڈ جاری کیے تھے۔ اور کیا ہم لوگ مصر کے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کو گزشتہ 33 برس میں جو اس کی حکومت رہی، کیا ہم اس کو مسلمان قرار دے سکتے ہیں؟ صہیونی حکومت اور امریکہ کے لیے اس کی خدمات کو دیکھ کر کیا ہم اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ آج بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے مسلمان حکمران موجود ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی حکومتیں ہیں جو مشارف مقدسہ اسلامی پر قابض ہیں، جیسے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر، اور ان حکومتوں نے سامراج کے خلاف احتجاج کی اجازت نہیں دی ہے، اور مدینہ میں مسلمانوں اور مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی قیادت کی دعوے دار ہیں، اور مدینہ منورہ میں جو کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرقد منورہ وہاں پر موجود ہے، اس مقام پر یہ حکومتیں عزاداری کرنے کی اور دفاع رسول اکرم کی اجازت نہیں دیتی ہیں، اور اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں کہ توہین رسالت کی مذمت کی جائے۔ قطر جیسی حکومت جو خود کو اسلامی کہتی ہے، وہ اپنے باشندوں کو احتجاج اور احتجاجی مظاہروں کی اجازت دینے کے بجائے صہیونی حکومت کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ کر رہی ہے، جو اس اسلام مخالف سازش کے پیچھے ہے۔ اس طرح کے اسلامی ممالک ہم بہت سے ممالک دیکھ رہے ہیں جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ مسلمانوں سے تعلق ہے، بلکہ وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اپنی قوموں کو اسلام کے دفاع اور رسول اکرم کے دفاع کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ مسلمان قومیں اپنے کو جو ہے وہ ایسی حکومتوں سے نہیں جوڑتی ہیں جو صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں۔ ایران میں ہماری قوم اس وجہ سے مظاہرہ کرتی ہے کہ اس کو اسلام کا درد ہے، اس کو قرآن کا درد ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں اسلام اور قرآن کی تعلیمات کا نفاذ ہو اور دین اسلام کی تعلیمات اور اقدار پر جو قرآن کریم سے عبارت ہے اور اسلام کے جو سب سے بڑا مظہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور ایمان رکھتی ہے، اور مسلمان قوموں کو یہ چاہیے کہ وہ خود بخود سامنے آئیں اور امریکہ اور پٹھو اور صہیونی حکومت کو۔
ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ حرکت جو آزادی اظہار خیال کے نام پر کی گئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ ڈاکٹر عابدینی صاحب، امریکہ میں یہ فلم بنی اور اس کے بعد جو ٹریلر سامنے آیا پوری دنیا میں رد عمل سامنے آیا، امریکہ کا سفیر بھی مارا گیا۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کی ایک میگزین میں دوبارہ توہین ہوتی ہے پیغمبر اسلام کی اور اسلامی مقدسات کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار خیال کا احترام ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو روک نہیں سکتے اور یہ چیزیں چھپتی رہیں گی۔ آزادی اظہار خیال، اس کی کیا حقیقت ہے مغرب میں؟ کیا وہ واقعی اس کے بہت معتقد ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے پابند رہیں گے؟
مغربی ممالک میں، بالخصوص امریکہ میں، بعض الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے ہتھ کنڈوں اور حربے کے طور پر، جن سے قوموں کا استحصال کیا جاتا ہے، جیسے جمہوریت و ڈیموکریسی، انسانی حقوق، آزادی بیان۔ ایسے الفاظ ہیں جن کو امریکہ اور مغربی ممالک اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جہاں ان کا نقصان ہوتا ہے وہ ان مفاہیم پر ہرگز عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب لوگ حماس کو ووٹ دیتے ہیں اور حماس کو بھرپور مینڈیٹ حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت بھی امریکہ اور اس کے چیلے اور اس کے دوسرے پٹھو ممالک اپنے مفادات کے لیے یہاں پر جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آزادی بیان کے بارے میں بھی یہی صادق آتا ہے۔ امریکہ اور اس کے پٹھوؤں کا یہ ایک جھوٹا نعرہ ہے، اور مغربی ممالک میں جیسے فرانس ہے، اگر ان ممالک میں اگر کوئی ایسی تصویریں اگر شائع کر دی جائیں جیسے مثلاً ملکہ الیزابتھ کی بہو کی نیم اوریان تصویروں کو اگر شائع کیا جاتا ہے تو وہ مجلات اور وہ جرائد واپس لے لیے جاتے ہیں اور ان مجلات پر رسالوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ شارلی ہیبدو نامی فرانسیسی میگزین نے توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں، لیکن فرانس کی حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا بلکہ اس کو آزادی بیان کا حق قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ میں کسی کو ہولوکاسٹ پر تحقیق، یہاں تک کہ تحقیق کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ہولوکاسٹ کی حقیقت جاننے کے لیے ریسرچ کریں، آپ کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو دھمکیاں دے دی جاتی ہیں اور اس کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس طرح سے مرحوم روجر گاردی کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ہولوکاسٹ کے بارے میں تحقیقات کی تھی، لیکن دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران کا سحر عالمی نیٹورک ایک فلم جو ہے وہ نشر کرتا ہے تو اس کو جو ہے مغربی ملکوں میں اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن مغربی چینل جو مسلمانوں کے خلاف 24 گھنٹوں تک مختلف
ناظرین، ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، پروگرام کے سلسلے میں آپ کی رائے اور آپ کے تبصرے کا ہمیں انتظار رہے گا، اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔